Masha'Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udhu billahi samiyil alim minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم بالأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من ذل بج محمد وآل محمد. عزاداری کی قبولیت کے لیے زمانہ غیبت میں ولایت و محبت امام پر ثابت قدمی اور زمانہ غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اجماعاً صلوات. ادھر محترمین، تین مجالس ادا میں جو اسی عشرے کا حصہ ہیں، ہمارا عنوان ان سے روزہ مجالس میں عالم تکوین اور تشریع کا رابطہ، ان کے قوانین اور ہماری ذمہ داری ہے، اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ طٰہٰ کی 50ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. کل کی گفتگو میں جب ہم نے آیت پڑھی تھی تو ایک لفظ کا سہون اضافہ ہو گیا تھا، لہذا اس کی تصحیح کر لی جائے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ. ہم نے خلق سے پہلے ثم کا سہون اضافہ ہم سے ہو گیا تھا، لہذا اس کی تصحیح کر دی جائے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کا سامان زندگی عطا کیا ہے اور پھر اس کی ہدایت کی ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں، وہاں جا کر آپ نے اپنے رب کا تعارف یوں کرایا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو، کل شیء، جب کل آ گیا یعنی تمام چیزیں، خواب و جماعت کی صورت میں ہوں، نبات کی صورت میں ہوں، حیوانات کی صورت میں ہوں، انسان کی صورت میں ہوں، جن کی صورت میں ہوں، ملائکہ کی صورت میں ہوں، ما قبل ہوں، ما بعد ہوں، عالم تکوین میں ہوں، عالم ظہور میں ہوں، عالم شہود میں ہوں، عالم عرفان میں ہوں، اس پوری کائنات میں، یعنی جو کوئی بھی علم خدا میں آ رہا ہے اس کا وجود جس پیرائے اور جس شکل میں بھی ہے، ہمارے رب نے اس کو سامان زندگی عطا کیا ہے. اور پھر ثم ہدا، اور پھر فوراً ہی سامان زندگی دینے کے بعد، لوازمات حیات عطا کرنے کے بعد، خداوند عالم نے اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ ثم فوراً اس کے بعد فوراً اس کی ہدایت کا انتظام کیا، یعنی تکوینی لحاظ سے بھی انسان کو اور تشریعی لحاظ سے بھی انسان کو مزین فرمایا ہے۔ اور کل کی گفتگو کا اگر خلاصہ عرض کروں تو یہ دو عالم، یہ دو دنیا، یہ دو نشائے کہ جو در حقیقت عالم تکوین اور تشریع سے عبارت ہیں، جن کو ہم نے کہا تھا ایک مرحلہ ذہن ہے اور ایک مرحلہ ظہور ہے۔ مرحلہ ذہن میں در حقیقت آپ ایک پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ کرتے ہیں، یہ مرحلہ تکوین ہے۔ اس کے بعد مرحلہ عمل آتا ہے، پریکٹیکل یوں کہوں کہ میدان آتا ہے کہ جہاں پر آپ اس عملی جامہ پہناتے ہیں اس پلاننگ کو، اس منصوبہ بندی کو۔ اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں عالم تکوین اور عالم تشریع کو واضح کرنا چاہوں تو آسان عبارت اگر استعمال کی جائے تو اسے کہا جائے گا ظاہر و باطن۔ ظاہر و باطن، جیسے اس عمارت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، توجہ رکھے گا۔ اس عمارت کا ظاہر یہ تزئین و آرائش ہیں، یہ در و دیوار ہیں، یہ ممبر ہے، یہ رنگ ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ کمکمے ہیں، یہ فانوس ہیں۔ ایک اس کا باطن ہے، وہ باطن کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے، وہ بنیاد، وہ اساس کہ جس پر یہ عمارت قائم ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ کتنی مستحکم ہے، وہ کتنی محکم ہے، وہ کتنی قوی ہے، اس کا دار و مدار در حقیقت اس کے بنانے والے پر ہے کہ وہ اس عمارت کو کس شدت کے ساتھ تعمیر کرتا ہے۔ آیا صرف یہ کہ اس کو سال، دو سال، چار سال چلنا ہے، یا اس کو 50 سال اور 100 سال چلنا ہے؟ تو وہ جو منصوبہ بندی کی ہے اس نے، اس کے تحت اس نے اس کی بنیادوں کو مستحکم قرار دیا ہے۔ اب ممکن ہے اس پر ایک منزل بنے، دو منزل بنے، چار منزل بنے، 10 منزل بنے، جتنی منزلوں کا منصوبہ بنایا جائے گا اسی کی نسبت سے اس کی بنیادوں کو مستحکم کیا جائے۔ تو خداوند عالم نے بھی عالم تشریع میں اور عالم تکوین میں در حقیقت چونکہ خدا کا علم حاوی ہے تمام کائنات پر، وہو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور اول نہیں تھا، وہی آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا۔ لہذا جب وہی اول کائنات سے ہے، آخر کائنات تک ہے، ابدی موجود ہے، تو اس کا علم جو اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کب، کہاں، کس طرح انسان کو اور دوسرے موجودات کو ہدایت کی جائے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو ظاہر و باطن، ظاہر یہ کائنات ہے جسے عالم تشریع یا قانون شریعت یا قانون کی دنیا کہا جاتا ہے، اور پھر عالم تکوین و عالم باطن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جیسے کہ اس عمارت کی بنیاد آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر عالم تکوین اور تشریع کو تھوڑا سا اور واضح کروں تو دونوں میں ایک اور بنیادی فرق ہے کہ دونوں کے کام الگ الگ ہیں۔ جس طرح منصوبہ بندی کا مرحلہ عمل کے مرحلے سے جدا نظر آتا ہے، وہ لوازمات، وہ ضروریات، وہ مقدمات کے جو مرحلہ منصوبہ بندی میں ہوتے ہیں ان کا بظاہر اور براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا مرحلہ عمل سے، اس لیے کہ وہ ممکن ہے کہ ایک عمارت کا نقشہ جو ایک کاغذ پر کھینچا جائے، آرکیٹیکٹ اس کو تیار کرے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے قلم کی نوک سے ایسے شہپارے بناتا ہے، ایک ایک کمرہ دکھا دے گا، ایک ایک کونا دکھا دے گا، ایک ایک زاویہ دکھا دے گا، آپ کو انچز میں جو ہے وہ فٹوں کا اور میلوں کا فاصلہ کر کے بتا دے گا۔ در حقیقت وہ مرحلے عمل نہیں ہے، وہ مرحلہ در حقیقت منصوبہ بندی ہے، اس کے لوازمات جدا ہیں۔ لیکن مرحلہ عمل میں جب آئے گا یہ آرکیٹیکٹ انجینئر، تو وہ اب کاغذ کو لے کے تو آئے گا، لیکن وہ کاغذ آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ اس نے کس طرح منصوبہ بندی کی ہے، کہ اس مسجد و امام بارگاہ کو کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں مل کر، انجینئر اور آرکیٹیکٹ مل کر، ایک ایسا شاہکار وضع کریں گے، ایجاد کریں گے، خلق کریں گے کہ جو ظاہر و باطن کا حسین امتزاج رکھتا ہوگا۔ جو مرحلہ عمل میں ہے وہ مرحلہ منصوبہ بندی میں نہیں ہے، جو منصوبہ بندی میں وہ عمل میں نہیں، دونوں الگ الگ ہے۔ اگر اس کو بہت ہی سادہ زبان میں عرض کرنا چاہوں تو یہ کہ دونوں میں فرق ہے، کیونکہ میں نے بتایا لوازمات الگ ہیں، میدان الگ ہے، ایک کاغذ کی دنیا ہے، ذہن کی دنیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ابھی تصور کیجئے آپ کے ذہن میں ایک قلم کی تصویر آ جائے، اب آپ کے ذہن میں ایک قلم کی تصویر آ گئی، ہر شخص کے ذہن میں قلم کی الگ الگ تصویر ہے، ممکن ہے کوئی پینسل کو سوچ رہا ہو، کوئی پین کو سوچ رہا ہو، کوئی فاؤنٹین پین کو، کوئی انک والے پین کو، کوئی بال پین کو، کوئی لکڑی کے قلم کو، وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ اس قلم سے لکھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مرحلہ ذہن میں ہے، مرحلہ ظہور میں نہیں ہے۔ مرحلہ ظہور میں تو وہ مادی قلم چاہیے، توجہ رکھے گا، وہ مادی قلم چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ لکھیں۔ آپ تصور کیجئے مثلا ایک آگ کا تصور کیجئے، شعلے کا تصور کیجئے، انگارے کا تصور کیجئے، اب آپ کے ذہن میں انگارہ، شعلہ، آگ، آتش، جی فائر کا ایک امیج، ایک عکس آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، آگ جل رہی ہے، وہ آگ کس نوعیت کی ہے، لکڑی میں لگی ہے، کپڑے میں لگی ہے، کہاں لگی ہے، یہ ہر شخص اپنے اپنے ذہن کے اختراع کے تحت اس کو وجود میں لے کے آ رہا ہے۔ آگ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ آگ حرارت زا ہوتی ہے، حرارت کا سبب بنتی ہے، جلانے کا سبب بنتی ہے، اذیت دینے کا سبب بنتی ہے، توجہ رکھیے گا، لیکن ہر ایک کو جلا کر اذیت نہیں کرتی ہے، اس کو جلا کے اذیت کرے گی کہ جو حساسیت رکھتا ہو، مثلا لکڑی کو جلائے گی لیکن ممکن لکڑی کو تکلیف نہ ہو، لیکن انسان جب آگ کے قریب جائے گا تو اس کو تکلیف محسوس ہوگی۔ یہ آگ، یہ آتش، یہ شعلہ جو آپ اپنے ذہن میں اختراع کیے ہوئے ہیں، کیا یہ آپ کو اذیت دے رہا ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے حرارت زا ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے آتش کا سبب ہے؟ کیا یہ آپ کے ذہنی وجود کو جلا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن وجود ہے، ایک باطنی وجود ہے، اس کے تقاضے الگ ہیں، لیکن جب یہی آگ ظاہر میں رونما ہو جائے تب اس کے مادی خواص ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ملکی درود بھیجیے محمد وال محمد کا۔ اور گفتگو کو تھوڑا سا اور سہل و آسان کر دوں کہ تکوین و تشریح میں فرق کیا ہے۔ تکوین وہ منصوبہ بندی اور تشریح وہ قانون گزاری اس منصوبہ بندی کے تحت۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے، کان سن سکتا ہے، زبان کلام کر سکتی ہے، یہ تشریح ہے، یہ قانون ہے۔ چشم کا قانون دیکھنا ہے، قانون گوش سماعت کرنا ہے، قانون و تشریح زبان کلام کرنا ہے، توجہ رکھیے گا۔ لیکن کیا آپ یہ کہیں کہ جناب میں آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے تھک گیا مولانا، اب میں کانوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ نہیں۔ آپ کے مولانا بس بہت سن لیا، اب میں جو ہوں وہ کانوں سے سننا نہیں چاہتا، بولنا چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ نہیں۔ تشریح الگ ہے، چشم گوش و زبان کی، قانون الگ ہے، لیکن توجہ رکھیے گا، اس سے دوسرا کام نہیں لیا جا سکتا، یہ تکوین ہے۔ یعنی خدا نے سماعت کے قانون کو، قوت گویائی کو، قوت چشم کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک سے دیکھا جائے گا، اس سے سنا یا بولا نہیں جا سکتا، ایک سے سنا جائے گا، اس سے دیکھا اور کلام نہیں کیا جا سکتا، ایک سے بولا جائے گا، اس سے سنا اور دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر اور آسان کر دو اپنی بات کو، تکوین و تشریح کیا ہے؟ ابھی ماہ محرم کا ہلال نمودار ہوا، ہم ماہ محرم میں داخل ہو گئے، توجہ رکھیے گا، ہم ماہ محرم میں داخل ہو گئے، یہ کیا ہے؟ تشریح ہے، یہ قانون ہے کہ ایک پہلا مہینہ اسلامی سال کا آیا ہے، جیسے ہی ہلال نمودار ہوا ہم نے سیاہ کپڑے پہنے، سیاہ پرچم لگائے گھروں پر، اور ہم ماہ عزا، ماہ محرم، ماہ سوگواری میں داخل ہو گئے۔ یہ تشریح ہے، یہ ظاہر ہے، توجہ رکھیے گا، اس کا باطن، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنہ معرفت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کیا محرم کا مہینہ اور حسین کا غم بھی میرے اندر داخل ہوا، یہ اہم مرحلہ ہے۔ میں ماہ محرم میں داخل ہو گیا، بہت اچھا ہے، خدا نے آپ کو اور مجھے یہ توفیق دی کہ ہم ماہ محرم میں داخل ہو سکیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہمارے قلب میں بھی ماہ محرم آیا؟ کیا ہمارے اندر بھی امام حسین کا غم سمایا؟ کیا ہماری سماعت و بصارت و گویائی و حرکت و لمسہ، یہ کیا یہ تمام قوت جو خداوند عالم نے مجھے ودیعت فرمائی ہیں، کیا یہ سب غم حسین کے تابع ہو گئیں؟ اگر میری تمام قوت جسمانیہ و فانیہ تابع ہو جائیں غم حسین کو، سمجھ جائیے آپ محرم تکوینی میں داخل ہو گئے ہیں. لیکن اگر یہ قوت ظاہرہ بدنیہ ہمارے اندر جو موجود ہیں، اگر ان میں غم حسین نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ میں محرم کے تشریعی مہینے میں داخل ہوا ہوں، میں محرم کی فضائے حقیقی روحانی میں داخل نہیں ہوا ہوں. لہذا اس طرح توجہ ہونی چاہیے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جعلہ کا لفظ ہے، خدا قرار دے رہا ہے 354 مرتبہ یہ لفظ جعلہ مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہو، 354 ٹائمز، 354 مرتبہ. ظاہر بات ہے 300 ایک بڑی تعداد ہے کہ خداوند عالم مختلف صیغوں کے ذریعے سے اس کو بتا رہا ہے کہ ہم نے قرار دیا، ہم قرار دے رہے ہیں، تم قرار دے رہے ہو، تم بنا رہے ہو، ہم بنا رہے ہیں، تکوینی طور پر، روحانی طور پر. اور پھر ہم نے کل ایک اور بحث چھیڑی تھی ناسخ منسوخ کی، کہ ایک حکم جو ہے منسوخ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ ایک اور حکم آ جاتا ہے. اب ظاہر سی مثال ہے، اس کی مثال اور آسان کر دوں تاکہ نوجوان بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. ایک بچہ ایک سال کا ہے، اس کے بدن کی ضرورت کیا ہے؟ خاص ضرورت ہے اس کے بدن کی. اس کو جو لباس پہنایا جائے وہ 5 سال کے بچے کا نہیں ہوگا، وہ 4 مہینے کے بچے کا لباس نہیں ہوگا. یعنی جتنی بدنی ضرورت اور احتیاج جو ہے اسی کے مطابق اسے لباس دیا جائے گا. اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب بچہ 2 سال کا ہو گیا تو اب 1 سال کا لباس کافی نہیں رہے گا، اس کے لیے اب 2 سال کا لباس پہنایا جائے گا. اب یہ جو ضرورتیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ ضرورتیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت اس کے لباس کی نوعیت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کریں گے. اسی کو قانون شریعت کہا جاتا ہے، اسی ضرورت کو اجتہاد کہا جاتا ہے. لباس بنیادی ضرورت ہے، 1 سال کے بچے کے لیے بھی، 10 سال کے بچے کے لیے بھی، 1 دن کے بچے کے لیے بھی، 100 سال کے انسان کے لیے بھی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ وہ لباس ہے. یہ شریعت ہے. اب جتنی در حقیقت جتنا بدن بڑھتا چلا جائے گا، ضرورت بدن بڑھتی چلی جائے گی، بدن کے لباس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. قانون شریعت ایک رہتا ہے لیکن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جس طرح ہم آئمہ معصومین کے لیے کہتے ہیں، اگر امام کسی کو حکم قرار دے، اپنے زمانے میں، چھٹے امام رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہے، شریعت نازل ہو رہی رسول اللہ کے زمانے میں، قرآن نازل ہو رہا رسول اللہ کے زمانے میں، کل خشک و تر کا علم قرآن میں اور سنت و سیرت رسول و کلام رسول میں موجود ہے، لیکن بعض اوقات حکم ایجاب نہیں کرتا، تقاضا نہیں کرتا، ضرورت نہیں ہوتی کہ اس حکم کا رسول کے یا علی کے یا امام حسن کے زمانے بیان کیا جائے. جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے اور حکم الہی سے پردہ ہٹاتا ہے. تو چھٹے امام کا حکم جس طرح خدا کی شریعت میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ پردہ ہٹاتا ہے کہ خدا نے اسے عالم جعل میں، عالم تکوین میں اس طرح قرار دیا تھا. ضرورت کا زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس سے پردہ ہٹا لیا جائے. حکم امام کا، وہ چھٹا ہو یا ساتواں ہو یا آٹھواں ہو، کوئی بھی امام ہو، اس کا حکم اضافہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مجتہد کا فتویٰ شریعت کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ کاشف حکم شرعی ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے، زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے مجتہد کا فتویٰ اسے بیان کرتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس لیے کہ جو حکم واقعی و اصلی و حقیقی ہے وہ عالم تکوین میں ہے. توجہ رکھے گا, جو قرآن میں سنتوں سیرت معصومین میں بیان کیے گئے وہ کشف کرتا ہے, وہ ڈسکور کرتا ہے. توجہ رکھیے گا کہ وہ حکم شرعی جو عالم تکوین میں خدا نے اس عالم کائنات کی خلقت سے پہلے وضع فرمایا تھا, ہم اس میں سے پردہ ہٹا رہے ہیں. وَإِلَّا نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, یہ بظاہر حکم ہے, یہ عمل نہیں ہے, یہ تشویق دلائی گئی ہے, یہ ترغیب دلائی گئی ہے, یا یہ ترہیم کی گئی ہے کہ فلاں فعل انجام نہ دو. یہ در حقیقت آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ فلاں فعل انجام دیں یا نہ دیں. توجہ رکھیے گا, پس اس بنا پر عالم تکوین میں جو ہے, اسی لیے کہا ذالکل کتاب, ذالکل کتاب لا ریب, یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے, لوہے محفوظ ہے. ذالکل کتاب لا ریب فی, اس کتاب کی حقیقت کیا ہے, یہ عکس ہے اس کتاب کا. توجہ رکھے گا, اس لیے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ اگر اسی فارم میں اسی شکل میں اسی حیات میں نازل ہو جاتا تو نہ اس دنیا میں اتنی سکت و طاقت تھی, اتنی تاب و توان تھی کہ اس نور الہی کو در حقیقت اپنے اندر سما سکے. اس لیے خدا کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن, یہ جو نازل ہوا ہے, یہ جو ظہور ہوا ہے, یہ جو نزول ہوا ہے, یہ جو درجہ بدرجہ کمتر ہوا ہے, قرآن کی انٹینسٹی کو شدت کو ہم نے کم کیا ہے تاکہ وہ الفاظ و تعبیرات کا سہارا لے کر ایک کتابی صورت میں تمہارے سامنے آ سکے. لو انزلنا ھذا القرآن, اگر ہم نے اس قرآن کو اسی صورت میں نازل کیا ہوتا جیسا کہ حقیقت ربوی کے پاس ہے, لو انزلنا ھذا القرآن لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تو تم دیکھتے یہ جس پہاڑ پر نازل ہوتا وہ خوف و خشیت الہی سے ریدا ریدا ہو جاتا. اگر اسی انٹینسٹی اور شدت کے ساتھ لو انزلنا ھذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو ویسے ہی نازل کرتے تو پھر شدت نہیں تھی, یہ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اس نور الہی کو حاصل کرنے کی طاقت و تاب رکھتا ہے. مل درود بھی عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تکوین و تشریح دو قانون ہیں, اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جمادات کے لیے الگ قوانین ہیں, حیوانات کے لیے, نباتات کے لیے الگ. کل جمادات پہ ایک نقطہ تھا جو رہ گیا تھا, آج آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جاپان کا ایک پروفیسر ہے جس سے پانی کے مولیکیولز پر ریسرچ کی ہے, اور اس نے پھر ان مولیکیولز کی فوٹوگرافی کی ہے, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کی تصویر کشی کی ہے, ان کی تصویر لے کے دنیا کے سامنے رکھا ہے. کیا تجربہ تھا اس کا؟ اس نے کہا پانی کے سامنے دنیا کا کوئی بھی لفظ جس کا معنی آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, اگر جانتے ہوں بہت ہی اچھا ہے, مثبت لفظ, اچھا لفظ, حسین لفظ, حسین تعبیر, کارآمد تعبیر, مفید تعبیر, مثمر تعبیر لفظ استعمال کریں, پانی کے مولیکیولز کی شکل مختلف ہوگی اپنی زبان میں یا کسی بھی غیر زبان میں. اور اگر آپ پانی پر کوئی منفی لفظ, فحش لفظ, اقدار سے گرا ہوا لفظ, تحقیر و اہانت کا لفظ اگر آپ بولیں گے, پانی کے مولیکیولز کی شکل بالکل بدل جائے گی. اور پھر اس نے تجربہ کیا, انٹرنیٹ پہ یہ ریسرچ موجود ہے, اس سائنٹسٹ کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جب میں نے پانی کے سامنے اچھے الفاظ بولے تو پانی کے مولیکیولز کی شکل خوبصورت تھی, پھول کے مانند کھلے ہوئے تھے, مختلف شکلوں میں تھے, خوبصورت فارم میں تھے, مختلف حیاتوں کو اختیار کیے ہوئے تھے. لیکن جب میں نے اسی پانی پر منفی لفظ بولے, فحش لفظ بولے, رقیق الفاظ بولے تو ان کی شکل بہت ہی بگڑی ہوئی تھی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جمادات میں بھی اتنا اثر موجود ہوتا ہے کہ اگر اچھے الفاظ بولے جائیں، مثبت الفاظ و کارامت الفاظ کا استعمال کیا جائے تو ان کی شکل مختلف ہو جاتی ہے، اور اگر رقیق اور برے اور فحش الفاظ کا استعمال کیا جائے تو ان کی شکل مختلف ہو جاتی ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے جمادات کو کتنا حساس قرار دیا ہے۔ جب جمادات بظاہر جن میں شعور نہیں ہے، پانی میں کوئی شعور ہمیں نظر آتا ہے نہیں، لیکن خدا کہتا ہے یہ تسبیح خدا کر رہا ہے، یہ زندہ ہے، یہ حیات رکھتا ہے، یہ شعور رکھتا ہے، یہ فہم رکھتا ہے، اس کے سامنے کسی بھی زبان کا کوئی بھی مثبت لفظ بولا جائے گا اس کے مولیکیول اور خلیوں کی شکل مختلف ہوگی، اور منفی اور رقیق لفظ بولا جائے گا اس کی شکل مختلف ہوگی، یہ منقلب متاثر ہو جائے گا۔ جب جماعت کی اتنی کیفیت ہے تو اگر یہی الفاظ انسان کے لیے استعمال کیے جائیں تو پھر اس کی تربیت کا کیا عالم ہوگا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ ان پتھروں میں شعور ہے، جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ پتھر یہ زمین گواہی دے گا، اے خدا فلاں مومن نے فلاں گناہ مجھ پہ کیا تھا۔ اگر کوئی ازراہ حرام غسل واجب کرتا ہے تو پانی غسل کا جہاں جہاں جاتا ہے فریاد کرتی ہے زمین، توجہ رکھے گا، جیسے انسان کے ہاتھ پر تیزاب ڈال دیا جائے، اصل قوت والا، اصل طاقت والا، اصلی تیزاب، انسان کتنا چیخے گا، اسی طرح ازراہ حرام اگر انسان غسل واجب کرے تو اس غسل کا پانی جہاں جہاں جاتا ہے زمین فریاد کرتی ہے، خدا مجھ پر کار حرام کے ذریعے سے پانی ڈالا جا رہا ہے، یہ شعور ہے زمین میں۔ اور پھر یہ روز قیامت جب فائل کھلے گی تو یہ زمین گواہی دے گی، فلاں مرد، فلاں عورت، فلاں فعل، فلاں نگاہ، فلاں سماعت، فلاں کلام، یہ بولا گیا ہے ہمارے درمیان۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ فرشتے ہیں کہ جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور کچھ فرشتے ہیں جو زمین سے صعود کر رہے ہیں آسمان کی جانب۔ تو جب اوپر سے آنے والے فرشتے، نیچے سے اوپر جانے والے، صعود کرنے والے فرشتے کہتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو، کہ ہم زمین پہ جا رہے ہیں، کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہا کہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں جہاں ذکر خدا ہو رہا تھا، ذکر قرآن ہو رہا تھا، ذکر اہل بیت ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے بدن سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے ملی ہے؟ تو بتاتے ہیں فلاں ذکر خدا اور ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، ہم اس مجلس و محفل سے آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ، بتاؤ ایسی خوشبو آسمانوں پہ نہیں ملا کرتی، ایسی خوشبو آسمانوں میں نہیں ملا کرتی، ہمیں وہ ایڈریس بتا دو، ہم وہاں چلے جائیں گے تاکہ اپنے پروبان کو وہاں سے مس کر کے معطر کر لیں گے۔ وہ کہیں گے جناب مجلس تمام ہو گئی، اذخانہ بڑھا دیا گیا، محفل تمام ہو گئی، اختتام پذیر ہو گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اب وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو آنے والے فرشتے یہ کہیں گے ہمیں پتہ بتا دو، ہم اس مکان سے اپنے در و دیوار کو مس کریں گے، وہ خوشبو در و دیوار میں بس چکی ہے، لہذا وہ خوشبو اپنے اندر منتقل کر لیں گے۔ یہ ہے شعور کائنات، یہ ہے شعور کائنات۔ یہ جو آپ انگلیاں گاڑ کر انہ انزلنا پڑھتے ہیں، مردے کو علم ہوتا ہے یہ کس کے ہاتھ ہیں، اپنے کے ہیں کہ بیگانے کے ہیں، محرم ہے کہ نہ محرم ہے، مردے کو شعور ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ نے جو شعوری حیات کے مالک ہیں، شعوری حیات کا رزق دینے والے ہیں، امام نے کہا تم اپنے مردوں کو گاڑ دیتے ہو، ان کے لیے تلقین کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمارا مردہ مرتا نہیں ہے، توجہ رکھے گا، ہمارا مومن مرتا نہیں، بدن مر جاتا ہے، روح زندہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے قبر میں لٹانے کے بعد کہتے ہیں اسمع افہم، اسمع افہم، اسمع افہم، اے جانے والے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، انہیں شعور کی منزل پر در حقیقت اسے لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ شعور کائنات ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، ہمارے پروردگار نے ہر چیز کو سامان زندگی عطا کیا پھر ان کی ہدایت کا نظام۔ تو دو عالم ہیں، ایک عالم ثبوت ہے جو عالم تکوین ہے جہاں پر پلاننگ کی گئی ہے. اس پلاننگ کے لیے خداوند عالم نے دو بنیادی عنصر اور بنیادیں قرار دی ہیں, ایک معیار اور ایک ارادہ, اور اس معیار اور ارادے پر حکم شرعی قائم ہوتا ہے. یہ نماز پڑھنے کا حکم, روزہ رکھنے کا حکم, اخلاقیات مکروحات سے بچنے کا حکم, یہ جتنے بھی احکام شرعی ہیں, پانچ احکام شرعی ہیں, ان کے پیچھے ایک ارادہ الہی ہے, بلکہ اس ایک معیار الہی ہے, اور معیار الہی کے بعد ارادہ الہی ہے, اور ان کی بنیاد پر حکم شرعی وضع کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا حکم شرعی کو وضع کرنے میں خداوند عالم کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کا قائل لطف یہ کہتا ہے کہ انسان کی تربیت کے لیے کہ انسان صفر سے اپنی زندگی شروع کرے, اور زندگی شروع کرنے کے بعد وہ جب کمال کو پہنچے اور ہماری بارگاہ میں آئے, تو اس کی تربیت کے کیسے مراحل ہونے چاہیے. یہ عالم ثبوت ہے, ایک عالم اثبات ہے. عالم اثبات یعنی عالم تشریح, عالم دنیا, عالم شہود, عالم ظہور جس کو کہا جاتا ہے. یہ جو یہاں پر قرآن میں یا زبان معصومین سے جو احکام صادر ہو رہے ہیں, جیسے کل ہم نے عرض کیا تھا, یہ جعلہ جو ہے دو طریقوں سے کشف کیا جائے گا, یا قرآن خود کہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو, ایسا کرنا اچھا ہے ایسا کرنا برا ہے, یا معصوم اپنی زبان عصمت سے اس کو ظاہر کرے کہ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے, یا یہ واجب ہے یہ حرام ہے. یہ دونوں مرحلوں میں ایک عالم ثبوت ہے کہ جو وہاں پر طے کر دیا ہے. وہاں دو بنیادیں ہیں, ایک ملاک اور ایک ارادہ, اور وہ حکم شرعی. اب دنیا میں آنے کے بعد یا قرآن یا پھر معصومین اس سے پردہ ہٹائیں گے. اس عالم ثبوت میں جو حکم شرعی ہے, جو معیار قرار دیا گیا ہے, یہ پانچ نوعیتوں کا ہے. توجہ رکھیے گئے, تھوڑی سی علمی بحث ہے, اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اگر یہ معیار اسٹینڈرڈ جس کو عربی زبان میں ملاک کہا جاتا ہے, مثلا اس چیز کا ملاک کیا ہے, اس چیز کا معیار کیا ہے, اس چیز کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, ہر چیز کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا. مثلا ایک جسم کو ناپنے کے لیے کم سے کم ملی میٹر, سینٹی میٹر, انچز یا فٹ درکار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دوسروں کے دوسری چیزوں کے لیے جو تولنے والی چیزیں ان کے لیے ایک الگ پیمانہ ہے, گننے والی چیزیں ہیں ان کے لیے درجن کا پیمانہ ہے, حتیٰ کہ وہ چیز جو تولنے میں نہیں آتی, تولا نہیں جا سکتا, اس کا بھی وزن کیا جاتا ہے. پانی کا بہاؤ, اس کا بھی وزن کیا جائے گا کہ بھائی کتنا پانی یہاں سے گزر سکتا ہے, اتنے کیوسک پانی یہاں سے گزر سکتا ہے, حتیٰ کہ وہ چیز جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن اس کو بھی ناپنے کا پیمانہ ہے. توجہ رکھیے گا, وہ کیا ہے, بجلی ہے, کہ بجلی کتنی استعمال کی ہے. اب یہ کے ای والوں کے میٹر پہ مت جائیے گا, میں ایک مطلق بات کہہ رہا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. تو ہر چیز کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے. تو خدا نے معیار بنایا ہے کہ انسانوں کے لیے پانچ قسم کے معیارات ہیں. ایک خداوند عالم کی اس محبت شدید کی وجہ سے جنم لیتا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس فعل کو واجب قرار دیتا ہے. محبت شدید کا نتیجہ در حق یہ ہے کہ اے انسان تجھے یہ فعل ہر صورت میں انجام دینا ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو میری مخلوق ہے, میں نے تجھے خلق کیا ہے, میں تیری تربیت کا انتظام کروں گا, لہذا تو کیا کر, یہ فعل حتماً اور ضرورتاً انجام دے, لازماً انجام دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے حب شدید کا کہ خدا اس میں رخصت نہیں دے رہا, اس کے ترک کی اجازت نہیں دے رہا. یہ خداوند عالم کی محبت کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء عرفاء جب سن بلوغ کو پہنچتے تھے تو جشن مناتے تھے, خوش ہوتے تھے, اظہار شادمانی کرتے تھے. کیوں؟ کہ آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکیں. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تربیت اہل بیت کا نتیجہ ہے. آج کہ بچے بچی کو آپ کہیں کہ آپ جشن عبادت بنائیے تو وہ پوچھے گا یہ جشن عبادت کیا ہوتا ہے مثلاً. الحمدللہ پھر بھی سماعتوں سے یہ الفاظ اور یہ الفاظ ٹکراتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں یا بعض مناظر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بچوں میں کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گئے ہیں جشن عبادت انجام دیا جاتا ہے. تو وہ محبت شدید ہے. ایک نفرت شدید ہے, ایک معیار نفرت شدید کا ہے, مبغوضیت شدیدہ کا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرام. یعنی خدا اس بات سے ناراض ہے کہ میرا بندہ یہ فعل انجام دے, لہذا وہ کہتا ہے اس میں تمہیں رخصت نہیں ہے کہ اسے انجام دو. اس کو کہا جاتا ہے فعل حرام. بس جو احکام ہیں ظاہری, پہلا کیا ہے؟ محبت شدید کا معیار موجود ہے, اسے واجب کہا جاتا ہے. دوسرا معیار کیا ہے؟ نفرت و مبغوضیت شدید کا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے اس میں رخصت نہیں کہ اس کو انجام دو, اس سے دور رہنا اور بچنا ضروری ہے. تیسرا اور چوتھا جو ہیں اس میں خدا نے اجازت دی ہے, رخصت دی ہے, جسے استحباب یا مستحب اور کراہت یا مکروہ کہا جاتا ہے. یعنی اگر چاہو تو چھوڑ سکتے ہو, اگر چاہو تو انجام دے سکتے ہو. لیکن وہاں پر بھی محبت بھی موجود ہے لیکن کم درجے کی ہے, اس درجے کی نہیں ہے کہ جو واجب میں ہے. خدا کہتا ہے کرو, اگر نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں گرفت نہیں کروں گا. لیکن چاہتا یہ ہوں کہ مستحب و سنت بھی انجام دو. اور مکروہ اس میں بھی ایک نفرت اور مبغوضیت موجود ہے لیکن اس درجے کی نہیں جو حرام میں موجود ہے. خدا کہتا ہے کہ ہاں وہاں نہیں کرنا ہے, یہاں تمہیں رخصت دے رہا ہوں, کبھی کبھی کر بھی لو تو کوئی مسئلہ نہیں. میں درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اور پانچواں جو عمل ہے, حکم ہے, وہ ہے مباح. مباح کیا ہے؟ یعنی آپ کے لیے مباح ہے, یعنی آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر وہ مقدمہ بن جائے مباح کام, مثال کے طور پر حرام کام, تو وہ حرام سے ملاقات کرنے کے نتیجے میں, حرام سے متصل ہونے کے نتیجے میں حرام ہو جائے گا. اگر مباح کام مقدمہ بن جائے واجب کا تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے, توجہ رکھیے گا. اگر مباح کام مقدمہ بن جائے مستحب کا تو مستحب بن جاتا ہے. مباح کام مکروہ کا مقدمہ بن جائے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس گفتگو کو یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ علمی جو مطالب ہوتے ہیں وہ سنگین ہو جاتے ہیں اور مجلس جو ہے وہ اپنے مسیر سے خارج ہو جاتی ہے اور بوریت کا سبب بنتی ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو یہ تکوین و تشریح ہے. اس عالم ثبوت میں خدا نے ایک یوں کہوں کہ معیار بنایا ہے, محبت شدید, نفرت مبغیت شدید کا, واجب اور حرام. اسی طریقے سے مکروہ اور مستحب میں یہ کم درجے کی ہے, رخصت دی گئی ہے, اجازت دی گئی. مباح ہم نے کہا کہ نیوٹرل ہے, اگر مستحب اور واجب کے ساتھ مل جائے تو واجب ہو جاتا ہے, اور مکروہ اور حرام کے ساتھ مل جائے خدا نہ کرے تو وہ حرام کا سبب بن جاتا ہے. یعنی پھر وہ مباح نہیں رہتا, پھر وہ مثال کے طور پر کیا ہے کہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے. یہ ہے خداوند عالم کا عالم ثبوت. عالم اثبات یعنی یہ دنیا, یہ عالم تشریح. خداوند عالم ان قوانین کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو محبت ہے انسانوں سے وہ عیاں ہو اور انسان یہ سمجھے کہ جو ہمیں بعض اوقات بعض احکام ہماری طبیعت پر گرا گزرتے ہیں یا ہمیں ہضم نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہی کہ ہم نے جو اپنی فطرت تھی, فطرت سلیم, فطرت صحیح, فطرت نورانی, اس کو آلودہ کر دیا ہے. اس آلودگی کے نتیجے میں انسان کی جب فطرت متاثر ہوتی ہے تو اس تاثر فطرت کے نتیجے میں انسان کا پیمانہ خراب ہو جاتا ہے. مٹھاس اچھی لگتی ہے, نمکین ہونا اچھا لگتا ہے, لیکن یہی انسان جو ہر غذا کا ٹیسٹ لے رہا ہو, لذت لے رہا ہو, لطف اندوز ہو رہا ہو, ذائقہ کامل طور پر یوں کہوں کہ درک کر رہا ہو, ہضم کر رہا ہو, یہی انسان اگر بیمار ہو جائے منہ کا مزاج بگڑ جاتا ہے، زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، ناک میں آنے والی بو میں تشخیص نہیں کر سکتا کہ یہ بدبو ہے یا خوشبو ہے، اسی طرح جب زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو مٹھاس نہیں لگتی، بعض اوقات کڑواہٹ لگتی ہے، کڑواہٹ نہیں لگتی۔ جب مزاج بدل جاتا ہے تو پھر وہ جو چیزیں مٹھاس کا یا نمکینیت کا سبب بنتی ہیں وہ اپنا سر کھو دیتی ہیں۔ انسان کی فطرت سلیم بھی ایسے ہی ہے، اگر وہ اصل پیمانے پر، الہی پیمانے پر، نورانی پیمانے پر قائم نہ رہے تو وہ اپنا سر کھو دے گی۔ اب اسے واجبات برے لگتے ہیں، اب اسے مستحبات اچھے نہیں لگتے، یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کو حرام کاموں سے محبت ہو جائے، توجہ رکھیے گا، محبت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان سہون اور نسیانن یہ کام کر دیتا ہے، بعض اوقات انسان کو محبت ہو جاتی ہے، یعنی بالکل ہی فطرت سلیم فطرت خبیثہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہ خدا سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ ہماری فطرت سلیمہ ہماری فطرت خبیثہ میں تبدیل نہ ہو۔ مجالس ادا کے انعقاد کا حکم اسی لیے ہے، محبت حسین ابن علی کا حکم اسی لیے ہے، اہل بیت کے ذکر کا سبب یہی ہے کہ تاکہ تمہاری فطرت سلیم پر قائم رہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والا، انشاءاللہ۔ اور نکات ہیں کہ جو زیارت عاشورہ سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کہ جو زمانے کا امام ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اس جال الہی سے، حکم الہی سے پردہ ہٹاتا ہے، انشاءاللہ کل کی جو آخری مجلسوں کی اجازت خانے کی اور ہماری اس میں عرض کریں گے۔ یہ عالم تکوین و تشریح ہے، اور عالم تکوین اور عالم تشریح میں خداوند عالم نے ایک رابطہ قرار دیا ہے، وہ احکام جو خداوند عالم نے مقرر فرمائے اس لیے نہیں کہ وہ شوکیس میں سجے رہیں، توجہ رکھیے گا، بلکہ حقیقت میں کیا ہے کہ انسان ان سے تماس حاصل کرے، رابطہ حاصل کرے، ان سے ایک تعلق بنے اس کا، وہ اپنی زندگی میں حلال و حرام کو لے کر آئے کہ حرام سے بچنا ہے اور واجبات کو انجام دینے، مستحبات سے روح کو مزین کرنا ہے، مکروہات کی تعفن سے اپنی روح کو بچانا ہے، یعنی ایک تعلق ہونا چاہیے تاکہ انسان بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لیے اپنی تربیت کا انتظام کرے، تاکہ محمد والے محمد کی نورانی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اس میں یہ صلاحیت اور لیاقت پیدا ہو سکے کہ وہ اور اس کی روح جو ہے وہ آمادہ ہو سکے ملاقات رب کے لیے، ملاقات محمد والے محمد کے لیے۔ یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدا آپ کو جوار محمد والے محمد میں جگہ عنایت کرے، جوار سے مراد کیا ہے؟ جوار سے مراد ہمسائیگی ہے ایک، اور جوار سے مراد پناہ ہے اہل بیت کی، ایک ہمسائیگی مراد ہے اور ایک پناہ مراد ہے، توجہ رکھیے گا۔ اسی لیے آپ جو روزانہ کی زیارتیں ہیں آئمہ طاہرین کی، ہفتے کے ہر ہفتے کے دن ایک نہ ایک دو تین چار اماموں کی زیارتیں موجود ہیں، مفاد الجنن موجود، مطلب ہفتے کی زیارت رسول اللہ کی ہے، اس بار کی زیارت مولا کائنات اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہما کی ہے، پیر کی زیارت امام حسن امام حسین کی ہے، منگل کی زیارت، بدھ کی، جمعرات اور پھر جمعہ جو ہمارے امام زمانہ کی زیارت ہے، ہر ایک میں آخر میں ایک دعا ہے، وہ کیا ہے کہ انا ضعیف لکم، میں آپ کا آج کے دن مہمان ہوں، فاضفنی یا فاضیفونی، آپ میری پذیرائی کیجیے، آپ مہمان نوازی کیجیے، انا مستجیر لکم، میں مستجیر ہوں، میں آپ کے جوار میں آنا چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یعنی روزانہ مومن ایک نہ ایک دو یا تین یا چار معصوم کو جو دن مقرر ہے اس سے دعا کرتا ہے کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ امام کا اختراع نہیں ہے، یہ اس عالم تکوین میں خدا نے بتایا تھا، اے انسان جب تو دنیا میں جائے گا، گناہوں میں گرفتار ہوگا، واجبات کی راستے پر تیرے قدم ڈگمگائیں گے، تو حلال و حرام میں تمیز مٹانے لگے گا، تو تجھے ایک پناہ کی ضرورت ہے، ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، ایک طاقت کی ضرورت ہے، ایک پشپناہی کی ضرورت ہے، ایک ایسے منبع کی ضرورت ہے جو تیری حیات کی ضمانت دے سکے۔ تو جب صبح اٹھو، ہفتے کا دن ہو، تو رسول اللہ سے کہو، اے رسول اللہ، یہ آپ کا دن ہے، آپ سے منصوب ہے، آج کا دن میں آپ کا مہمان ہوں، لہذا روحانی پذیرائی فرمائیے آپ کی۔ اب رسول اللہ عالم بہی سے کیا کہیں گے؟ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام سے بچاؤ، واجبات انجام دو، وہی احکام جو قرآن میں موجود ہیں۔ اگر اتوار کا دن ہے تو مومن مومن مومنہ کھڑا ہو، اے امام علی، اے صدیقہ طاہرہ، آج کا دن آپ سے منسوب ہے، مجھے روحانی پناہ چاہیے، پیر کا دن ہو تو حسن کریمین سے، ہر ہر امام سے منسوب ایک دن ہے، یعنی خدا کہہ رہے ہم سے ملاقات کے لیے تمہیں ایک پذیرائی کی ضرورت ہے، اور وہ پذیرائی محمد آل محمد کے ذریعے سے مل سکتی ہے، وہ پناہ. اللہ لہذا پناہ لے، صرف جوار نہیں، جوار تو اس کو آخرت میں ملے گی، جوار اور ہمسائیگی اس کو نصیب ہوگی جو دنیا میں ان کی پناہ میں ہوگا، حلال و حرام میں تمیز کرے گا، واجبات کو انجام دے کر حرام سے ابتدا من کو بچائے گا. یہ ہے عالم تکوین اور یہ عالم تشریع، اور اسی عالم تکوین میں خداوند عالم نے در حقیقت واقع کربلا کو لکھ دیا تھا. یہ جو خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اتجلو فیہا من یفسدو فیہا ویسفک الدماء، خداوند نے کیا تو زمین میں اس کو بھیج رہا ہے جو خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا؟ کیونکہ ان فرشتوں نے واقع کربلا کا مشاہدہ کیا تھا، دیکھ رہے تھے کس طرح نواز رسول کو تہ دیکھ کیا جا رہا ہے، کس طرح ایک ایک کی شہادت انہوں نے ملاحظہ کی تھی، تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے، الا کوئی اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس میں خون ریزی ہوئی ہو، فرشتہ یہ کہیں کہ زمین میں اس کو بنا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا. فساد و خون ریزی کے تصور ملائکہ میں نہیں تھا، ملائکہ نے اس منظر کو عالم شہور سے دیکھا تھا، عالم حقیقت سے دیکھا تھا، چشم حقیقت سے، لہذا کہا کہ تو اس کو بھیج رہا ہے زمین میں، اس کو خلیفہ بنا رہا ہے، اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے. یعنی عموماً حضرت آدم کی طرف اشارہ نہیں تھا، یعنی بحثیت انسان کہہ رہے تھے، اس کو اپنی زمین میں بھیج رہا ہے کہ جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا. خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ عالم تشریح میں ثابت ہوا کہ جس کا اظہار انشاءاللہ امام زمانہ کے ہاتھوں انجام پائے گا، کہ جب بارہویں سرکار تشریف لائیں گے تو پھر خون حسین کے انتقام کے لیے قیام فرمائیں گے. اور انہی عالم تکوین میں جو ملائکہ نے دیکھا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ مکمل تفسیر میرے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس واقعے کو ملاحظہ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں 9 اور 10 کا دن بہت غم گساری کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، دستوں پہ دستے، لشکر پہ لشکر، عسکر پہ عسکر چلے جا رہے ہیں. یہی وہ ایام ہیں کہ جس میں حضرت حبیب ابن مظاہر تشریف لائے. بی بی کو جب پتہ چلا کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں تو جناب زینب نے فضہ کے ذریعے سے سلام پہنچ پایا، اے حبیب، اے ناصر دین خدا، اے ناصر حجت خدا، تم پر زینب بنت علی کا سلام. حبیب نے جب یہ سلام سنا، امامہ اتار دیا. کیا وقت آ گیا ہے کہ شہزادیوں غلاموں کو سلام کرے؟ انہی شہادتوں میں سے اور انہی ایام میں سے ایک شہادت حضرت ابو الفضل العباس علامدار علیہ السلام. حضرت ابو الفضل العباس علامدار کا جو تکوینی مقام ہے، جس کے لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس کا اتنا بلند و بالا مقام ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام، چھٹا امام، عالم تشریح میں کہہ رہا ہے، پردہ ہٹا رہا ہے عالم تکوین میں، کہ خدا نے حضرت عباس کا وہ مقام رکھا ہے کہ دنیا کے تمام شہداء جس پہ رشک کریں گے. توجہ کی آپ نے، رش کریں گے تمام شہدا، حضرت حمزہ ہوں یا کوئی بھی ہو، تمام شہدا، آئمہ کے ماں سوا، آئمہ سے ہٹ کر جتنے شہدا ہیں، آئمہ سے ہٹ کر، وہ سب مقام حضرت عباس علمدار پر رش کریں گے. یہ ہے مقام و مرتبہ فضیلت عباس علمدار علیہ السلام.
سکینہ یا عباس،
یہ ہے مقام. اور پھر حضرت عباس کی مشکل کشائی اپنی جگہ ثابت ہے. کہتے ہیں کہ ایک مسیحی جوڑا تھا جن کی بچی بیمار تھی تہران میں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیے تھے یہ لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. جب محرم کا مہینہ آیا، نو محرم آئی، تو نو محرم ایران میں اور معمولاً عراق میں حضرت عباس کے نام سے موسوم ہے. جیسے 8 محرم پاکستان اور ہندوستان اور دوسرے ممالک میں حضرت عباس سے منسوب ہے، 9 محرم یعنی تاسوا جس کو کہا جاتا ہے وہ دن مولا عباس سے منسوب ہے. تو یہ عیسائی جوڑا کہتا ہے کہ آج جو ہے وہ کربلا والوں کا دن ہے اور آج ابوالفضل عباس کا دن ہے، لہذا ہم جو ان سے توسل کرتے ہیں کہ شاید ہماری بیٹی کو شفا ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ وہ بچی کو جو لیٹی ہوئی تھی اس کے چاروں طرف انہوں نے گھومنے شروع کیا، یا عباس ادرکنی، یا عباس ادرکنی، جو بھی زبان میں جو جملہ تھا انہوں نے استغاثہ کیا، توسل کیا حضرت عباس علیہ السلام. اس کے بعد جب تھوڑا سا وہ فعل انجام دے چکے تو پھر اپنے اپنے کام کو چلے گئے. جب واپس آئے تو دیکھا جو بیٹی لاعلاج تھی، ہل جل نہیں سکتی تھی، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. تو اسے پوچھا بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب آپ چلے گئے تو میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک بزرگ شخصیت تشریف لائے، انہوں نے کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے میں اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، ہل جل نہیں سکتی، شاید کمر کا کوئی مسئلہ تھا، پیرا میں حرکت نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا دیکھو تمہارے والدین نے ہمیں پکارا ہے، ہم تمہیں شفا دینے آئے ہیں. اللہ یہ ہے مقام کرم حضرت عباس علیہ السلام، کہ جس طرح علم سے حضرت سکینہ کی مشق آج بھی جڑی ہے، تمام بے آسراؤں کا سہارا نام عباس علمدار علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی، عباس ادھر آؤ، عباس یہ کام کرو. ان حسین کے سہارے کا نام ابوالفضل عباس تھا. اس لیے کہتے ہیں اگر امام حسین سے کوئی حاجت ہو تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم میں زیارت عاشور پڑھو، حضرت عباس کی نیابت سے وہ مشکل کشائی کریں گے. یہ ہے مقام عباس علمدار علیہ السلام، یہ ہے عظمت ہے. اور پھر جس مقصد کے لیے آپ تیار ہوئے تھے کہ کربلا میں نیابت کریں گے امیر المومنین علیہ السلام کی، بار بار خدمت میں آتے ہیں، بار بار امام کی خدمت میں آتے ہیں. مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. مولا کہتے ہیں میری سبا کے علمدار ہو، وہ تمہیں اجازت نہیں دوں گا. اللہ اکبر. مختلف بہانوں سے امام انہیں پیچھے کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی کیا ہوا، ایک دفعہ عباس سر جھکا کہا کہ مولا اب تو اجازت دیں، کہا کہ تم میری سبا کے علمدار ہو، کہا کہ اب نہ قاسم رہے، نہ اول محمد رہے، نہ حبیب رہے، نہ اوسجا رہے، نہ مسلم رہے، کوئی بھی نہیں رہا. مولا اب کس سپاہ کی بات کرتے ہیں؟ کہا کہ اچھا جاؤ پہلے پانی کا انتظام کرو. اب آپ تصور کیجیے، ایک جنگجو، ایک شجاع، ایک بہادر، ایک سپہ سالار، اس کے لیے بہت چھوٹے کاموں کا انجام دینا آر کا سبب بنتا ہے. وہ یہ چھوٹا سا کام انجام دو، کسی جنرل سے کہا جائے تو فلاں کام انجام دو، لیکن عباس مطیع ہے. مطیع للہ وللرسول ولامر المؤمنین، آپ مطیع ہیں. اشہد ان لکا بالتسلیم والوفاء والتصدیق والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں مولا آپ کے لیے، آپ مقام تسلیم و تصدیق و وفا و خلوص پر فائز. سے یہ آئمہ کی جملے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے. کہا کہ ٹھیک ہے. ایک دفعہ اس خیمے میں پہنچے کہ جہاں پر مشکیزے رکھے جاتے ہیں. عجیب منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے، بعض بچے سرزمین کربلا پر لیٹے ہوئے تھے، بعض نے اپنے رخساروں کو سرزمین کربلا پر رکھا ہوا تھا. کیوں؟ کہ شاید پانی کی کوئی نمی موجود ہو جو ہماری پیاس کی شدت کو کم کر سکے. عجیب منظر دیکھا. جناب سکینہ سمجھ لیا، جناب سکینہ نے بچوں سے کہا میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، آؤ بچوں میں دعا کرتی ہوں تو آمین کہوں. اللہ اکبر. بس یہاں سے عباس چلے. میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت عباس علمدار کے ہاتھ پہلے شہید ہوئے ہیں حضرت عباس سے. اس لیے کہ امام حسین کا حکم تھا، امام حسین کا حکم تھا کہ عباس جا کے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. مولا عباس پانی میں اترے, اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا, مشک بھری, چونکہ ہاتھوں نے پانی کی تری محسوس کی تھی, عباس کو گوار نہیں تو حکم امام تھا تو عباس گئے تھے. وہ الا عباس کی شان سے اجل ہے اور اعلیٰ ہے کہ عباس پانی کا رخ کرے, حکم امام تھا چونکہ عباس کے ہاتھوں نے پانی کی ٹھنڈک محسوس کی تھی, کہا کہ آپ کا حکم میں آقا, سب سے پہلے ان ہاتھوں کی شہادت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یہ ہے مقام و مرتبہ عباس. اور ادب حضرت عباس کے لیے کہا گیا کہ یہ عرفا نے بیان کہے عالم شہود سے عالم عرفان سے کہ جب مولا عباس کی شہادت ہو گئی جنت میں پہنچے سرکار رسالت مآب کے پاس تو حضرت رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیش کیا, عباس میرے بیٹے تو پیاسا ہے پانی پی لے. حضرت عباس نے ہاتھ جوڑ گئی, یا رسول اللہ آپ کا حکم سنا کو میں, ارے کربلا میں میرا مولا پیاسا ہے, میری سکینہ پیاسی ہے, ارے اسفال حسین یا اللہ تشالہ تشکیر. یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام. بس عزدار آخری واقعہ سنا کر آپ کی زحمت تمام کروں. علامہ بحر العلوم کے زمانے میں قبر حضرت عباس علمدار کی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی, سرداب میں اترے, ایک مزدور کو ساتھ لیا, قبر میں پہنچے, سلام عرض کیا, نماز تحیت ادا کی مولا عباس کی بارگاہ میں. ایک دفعہ وہ مزدور کہنے لگا, علامہ بحر العلوم یہ تو بتائیے کہ ہم نے سنا ہے خمر بنی ہاشم بڑے قد کے مالک تھے, جب زلجنہ پر اور فرس پر بیٹھتے تھے تو پیر خط بناتے تھے زمین پر, یہ چھوٹی سی قبر کا راز کیا ہے؟ ایک دفعہ علامہ نے اپنا امامہ پھینک دیا, سر و سینہ پیٹنے لگے, کہ لگے تجھے پتہ نہیں جب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا, ایک آنکھ میں تیر تھا, ایک آنکھ میں خون تھا, اب ایک شقی نے آ کے گرد مارا, اے عباس جب تک تیرے ہاتھ تھے تو اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا تھا, اب یہ کہ گرد مارا, عباس فرقش کافتا ہوئے اپنے بابا کی تاسی میں سر کے زخم کے ساتھ جا رہے ہیں, اب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا, قتلوہ اربا اربا, امام کے جملے ہیں, عباس کو زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. علامہ کہتے اس چھوٹی سی قبر کا سبب کیا ہے؟ سارے جنازے آئے تھے, عباس کا جنازہ نہ آ سکا, ارے حسین سمیٹتے تو کیسے سمیٹتے, یہی وجہ ہے کوئی تلوار چلاتا تھا کہتا تھا یہ سکھائے سکینہ ہے, کوئی نیزے چباتا تھا کہتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے, کوئی پتھر مارتا تھا کہتا تھا یہ حسین کا ناصر ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش اور ہماری معرفت و محبت اہل بیت میں اضافہ کا باعث قرار دے. ہمیں اپنے واجبات کے انجام دہی حرام امور سے بچنے اور غم امام حسین کو اپنے سینہ و قلب و روح اتارنے کی توفیق.